أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحصرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البطحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لساخت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال أبو عبد الله الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: من لحق بي استشهد، ومن تخلف عني لن يبلغ الفلاح أبدا. صلوات. We were discussing in the last night's majlis that being a mu'min, we don't have any other option other than to join the caravan of Sayyidul Shuhada alayhi salam. And it's the obligation of every mu'min of all places belonging to any place at all times to clean himself, purify his spirituality, achieve the taharat of the qalb, which is the prerequisite for joining the caravan of Abu Abdullah alayhi salam, which is the only path of salvation. Because the hadith which I have made as the title of these speeches and recite every night, Man lahiqa bi istashhada. Our third imam says, whoever joins me becomes shaheed. Waman takhallafa anni, and whoever turns away from me, لَنْ يَبْلُغَ الْفَلَاحَ أَبَدًا. He is never going to find salvation. So, not joining the caravan of Hussein ibn Ali is not an option. So we have to join Imam Hussein alayhi salam, and that's how we will be one of the slaves and servants of Imam Sahib al-Zaman alayhi salam. And those people who lack the taharat of the qalb, they should be cautious of their situation, because we find as Imam Hussein alayhi salam was traveling towards Iraq and he met with this guy And Imam Hussain alayhi salam invited him to join. And he, in other words, and he presented excuse. And he said, well, I'm not ready to be killed. But you know what? This horse of mine is a thoroughbred and experienced horse, has participated in so many events, in other words, and is going to help you out. So you know what? I'm going to give you my horse. I think he forgot that he was talking to Hussein ibn Ali, the son of Fatima alayhi salam. He's not talking to an ordinary man. And look at what Imam Hussein alayhi salam replied to this type of person, which is an ibrat and an eye-opener and a lesson for all the generations till the day of judgment to remember and to follow. And Imam Hussain alayhi salam has said, ma kuntu li attakhidh al mudhillina adada. I am not here to take the misleading people as my helper. So the point to remember, brothers and sisters, somebody who's not ready to support the walayat of the imam of his time, because his excuse that he furnished was that he's not ready, he's not prepared for death. He said, I came from Kufa, I'm coming from Kufa, and I know what Ibn Ziyad is preparing against you, how he's gathering up his forces and the soldiers to fight against you, and basically everybody there is being teamed up and ganged up against you. And you know what? I'm not ready to get killed, I'm not ready to die. So this guy is trying to protect his life and avoid the support of the walayat of the imam and mawla and wali of his time. And this kind of person who has this behavior and this type of spirituality is showing himself that he is void of taharat of the qalb. And anybody who has this kind of najasat in the qalb, I'm using the word najasat because our scholars say the hubbud dunya, love of this dunya, attachment with this world and its temporary belongings, is the biggest najasat in Islam, in the dictionary of Islam. There is no bigger najasat than getting attached to this dunya and its material belongings. That's the najasat number one in Islam. Because Imam Sadiq alayhi salam has said in Usul al-Kafi, that's hubbu dunya ra'su kulli khati'atin. Love of dunya is the, in other words, the root cause of every sin. So all the sins are done because of one root cause, and that is attachment to this world. So Islam wants to detach all of us from this world and its belongings. Islam humse chahta hi hai ki hamari ruh, hamara qalb kisi qeemat pe in alam-e-madda ki kisi bhi shay ke sath wabastagi paida na karne paaye. Kyunki alam-e-dunya, alam-e-madda ke sath wabastagi insaan ki ruhaniyat ki maut hai. اگرچہ انسان اس کو اپنے لیے حیات بخش سمجھ رہا ہو, نہ جانے ہم کیا کچھ سمجھتے ہیں. عسى ان تحبوا شيئا وهو كره لكم, you know, no matter how many, there are so many things. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم, so many things that we consider to be good but they are bad for us. There are so many things that we consider to be bad but they are good for us. Who are we? What is the level of our knowledge? What is the status of our wisdom and hikmat? That's why we need to turn to the Prophet and Ahlul Bayt alayhi salam to decide what is the wisdom for us. I already told you last night, being a mu'min, we are not here to make any decision of our lives. The decisions of our lives are already made by Imam Sadiq alayhi salam. All we need is to discover and implement. وہ تو زندگی کے تمام شعبوں کے سلسلے میں معاشرتی مسائل ہوں، انفرادی مسائل ہوں، ازدواجی مسائل ہوں، انسان کے سیاسی مسائل ہوں، اقتصادی مسائل ہوں، تمام کے تمام شعب حیات کے لیے اہل بیت اپنا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہمارے سامنے سنا کے چلے گئے۔ ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ خود سے فیصلہ کرنے کے بجائے کسی بھی مسئلے میں آ کے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ بزم میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہر انسان سیاسی مسائل میں مجتہد ہے، ہر آدمی اپنی اپنی رائے پیش کر رہا ہے، یعنی ایسا ہونا چاہیے، نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں نہیں ان کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں فلاں مجتہد نے یہ فتویٰ کیسے دے دیا، نہیں وہ رہبر معظم نے ایسا کیسے کہہ دیا۔ ہر آدمی علامۃ الدہر اپنی رائے کو ایسے وثوق اور اعتماد کے ساتھ پیش کر رہے ہیں جامع و شرائط مجتہد کی موجودگی میں، یہ ہے علامت جہل۔ ایک روایت پڑھ کے آ گئے، فلاں کتاب سے نہیں مولانا، ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ او بھائی، آپ نے ابھی ایک روایت پڑھی ہے اور آپ اعتراض کر رہے ہیں اس مجتہد کے فتوے پہ، نائب امام زمانہ کے فتوے پہ، کہ جس نے باقی 2.5 لاکھ سے زائد روایتیں بھی پڑھی ہیں اور باقی قرآن کی ساری آیتیں بھی پڑھی ہیں اور ان کا مکمل معنی بھی سمجھا، کیونکہ اگر مکمل معنی نہ سمجھا گیا ہوتا تو امام تو شریعت آل محمد سے وابستہ ہمارے مذہب کے اندر ایک کسی بھی مجتہد کو حق فتویٰ ہی نہیں ہے، حق الافتاء حاصل نہیں ہے جب تک اس کے پاس کامل علم نہ ہو تمام کی تمام احادیث رسول کا، تمام کی تمام احادیث اہل بیت کا، اور تمام کی تمام آیات قرآن کا۔
اگر ایک انسان کے نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں مگر ایک حدیث نہیں پڑھی، فرض کریے کہ 3 لاکھ روایتیں موجود ہیں اور اس نے ایک حدیث نہیں پڑھی، باقی 2,99,000 پڑھ لی ہیں، پوچھ لیجئے کسی مجتہد سے کہ ایسے انسان کو فتویٰ دینے کا حق حاصل ہے؟ ہو سکتا ہے اس ایک حدیث میں جو انہوں نے نہیں پڑھی کوئی نہ کوئی مخصص موجود ہو باقی کسی حدیث کے عموم کے سلسلے میں، ہو سکتا ہے اس حدیث میں کوئی معمم موجود ہو باقی حدیث کے خصوص کے سلسلے میں، ہو سکتا ہے اس ایک حدیث میں کوئی مجمل موجود ہو، کوئی مبین موجود ہو، کوئی مقید موجود ہو اس کے مطلق کے سلسلے میں۔ جب تک آپ کا علم تمام مقیدات، مخصصات، معممات کے سلسلے میں مطلق نہیں ہے تو آپ کو حق بھی حاصل نہیں ہے کہ آپ وثوق کے ساتھ ایک فتویٰ پیش کریں۔ فتویٰ پیش کرنے کا حق اس شخص کو حاصل ہے کہ جس کا علم کامل ہو۔ آپ نے کتنی احتیاط بڑھتی جا رہی ہے اسلام کے اندر، یہ علامت جہل ہے کہ ایک روایت ایک کتاب میں پڑھ کے فتویٰ مجتہد کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، as if the mujtahid is so jahil that he did never read this riwayat that you read today, as if he never read it. Well, he read it and he read all the rest of the riwayat which you may never read in your life, isn't that right? میں یہ علامت جہل ہے، یہ جاہل انسان کی علامت ہے کہ اتنی سی چیز دے کے اور اس کے اوپر اعتراض شروع کر دیا جائے، اس شخص کے اوپر جس کا علم کامل ہے۔ کامل نہ ہوتا تو فتویٰ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے شریعت کے اندر۔ مطلب فرمایا آپ نے کتنی چیک اینڈ بیلنسز اسلام میں پہلے سے موجود ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں طہارت روح، مولا فرما رہے ہیں اس شخص سے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو نہیں بناتا۔ جس آدمی کی طہارت روح کا یہ حال ہے کہ وہ زمانے کے ولی اور مولا اور امام کی ولایت کی حمایت اپنی جان بچانے کی خاطر کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنا گھوڑا مولا کو دے رہا ہے، مولا اس کا گھوڑا بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اہل نجاست سے کچھ بھی نہیں لینا چاہتے، ہم اہل طہارت سے لینے کے لیے تیار ہیں۔ کند ہم جنس بہ ہم جنس پرواز، برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر۔ جو صاحبان طہارت ہیں وہ طہارت والوں کو پسند کرتے ہیں، طہارت والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ جو اصحاب نجاست ہیں وہ نجاست کو پسند کرتے ہیں، نجاست والوں کے ساتھ ہی اٹھے بیٹھیں گے۔ That's the way it goes. It's bound to happen like this. Unless and until we cleanse ourselves and we bring طہارت in our قلب، جب ہم اپنے اندر طہارت پیدا کر لیں گے اس کے بعد خود ہی ہمیں صاحبان طہارت سے محبت ہوتی چلی جائے گی۔ سلوات پڑھیے، میں منگا رہا ہوں۔ لہذا ہم ہر قص و ناقص کی مدد لینے کے لیے بھی تیار، مدد لینے کے لیے بھی، ہمیں ڈونیشن لینے کے سلسلے میں بھی۔ بعض لوگ کہتے نہیں مولانا ہمیں تو ڈونیشن اکٹھی کرنی ہے۔ بھائی ڈونیشن اکٹھی کرنا تو بہت اچھی بات ہے، ظاہر سی بات ہے مجلس اہل بیت منعقد ہونی ہے اور ہر قیمت پہ منعقد. یہ مجلس اہل بیت معذرت کے ساتھ یہ میں اور آپ منعقد نہیں کرتے ہیں, یہ مجلس اہل بیت معذرت کے ساتھ ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل, آپ سب کے سب بہت محترم ہیں اور اپنے مجھ جیسے, میں تو اپنے کوئی حقیر سا چھوٹا سا طالب علم کہتا ہوں, عالم کہتا بھی نہیں, مجھ جیسے حقیر اپنے سے آپ سب کو افضل سمجھتا ہوں. ہر مومن محترم, ہر مومن کا احترام ہے, مگر یہ مجلس ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل آف یو, یہ مجلس ہم اور آپ منعقد نہیں کرتے. ہمارے بڑے بڑے عرفا یہ بیان کرتے ہیں کہ مجلس امام حسین کی بانی در حقیقت جناب فاطمۃ الزہرا ہیں. یہ کوئی معمولی کام انجام نہیں پا رہا ہے, یہ شہزادی کونین ہیں, سیدہ کونین ہیں جو کہ اس کی بانی ہیں, ان کی طرف سے یہ توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے کہ کون نوحہ پڑھے گا ان کے بیٹے کے لیے, کون ماتم کرے گا ان کے بیٹے کے لیے, کون سوز و سلام پڑھے گا ان کے بیٹے کے لیے, کون ذکر اہل بیت کرے گا, کون مجلس پڑھے گا, کون تبرک کا بندوبست کرے گا, کون جوتے سیدھے کرے گا عزاداران امام مظلوم کے, یہ شرف ہے. کون جھاڑو دے گا امام حسین کے اس عزا خانے میں, امام حسین کے عزا خانے کے اندر جھاڑو دینا عظیم ترین عبادت ہے. یہ جھاڑو کی طرف نہ دیکھیے, اس عظیم ہستی کی عظمت کی طرف نگاہ رکھیے. یہ عظیم عبادتوں میں سے ہے, آپ مولا کے گھر کے ساتھ کچھ بھی کریں وہ عظیم عبادت ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ شرف کی بات ہے, انسان کے لیے فخر کی بات ہے. سارے کے ساری ذمہ داریاں, یہ ڈیوٹیز جو ہے نا, یہ ان کی طرف سے لگ رہی ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے؟ للہ جنود السماوات والارض, آسمان و زمین کی فوجیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں, ذرہ ذرہ فوج الہی ہے, اللہ کی طرف سے اسائنڈ ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہے. ہمارا تو فریضہ صرف اتنا ہے عزیزان محترم کہ ہم شریعت کی طرف سے معین شدہ قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فرائض کو انجام دیتے رہیں, باقی تو ہر چیز پہلے سے ہی اپنے فرائض کو انجام دے ہی رہی ہے. ہم سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں, دیٹس اے ٹوٹلی ڈیفرنٹ سٹوری کہ کیا ہو رہا ہے. ذرہ ذرہ اپنے اپنے فرائض کو انجام دے رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب تبس کا واقعہ ہوا تھا تو مرحوم امام خمینی نے کیا کہا تھا کہ تبس کے صحرا کے ذرات اللہ جن, وہ جاگے ہوئے تھے نا, روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے ہر رات. اور ہم اگر زیارت عاشورہ, بہت سارے ہم جیسے گناہگار, اپنی بات کر رہا ہوں, ہم جیسے گناہگار بہت سارے جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو ہم 100 مرتبہ پڑھنے والے جملوں کو ایک ہی مرتبہ پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں. وہ مرحوم ساری زندگی 100 مرتبہ پڑھتے تھے, اول عمر سے لے کے آخری عمر تک, حتیٰ ہسپتال کے زندگی کے دوران بھی جب ہسپتال میں داخل تھے تب بھی زیارت عاشورہ نہیں چھوٹی, سرجری کے بعد بھی نہیں چھوٹی, ایک دن بھی ساری زندگی نہیں چھوٹی. یہ ایسے نہیں ہوتی ہیں, اتنی برکت والے کام ایسے نہیں ہوتے ہیں. اور وہ جاگے ہوئے تھے نا جب تبس کا واقعہ ہوا, وہ زیر آسمان پڑھنا مستحب ہے زیارت عاشورہ, زیر آسمان زیارت عاشورہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. اور وہ مرحوم نے کیا فرمایا, وہ جاگے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ تبس کے صحرا کے ذرات مامور تھے اللہ کی طرف سے اس ذمہ داری کو انجام دینے پہ. تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے, بصیرت چاہیے, معرفت درکار ہے اہل بیت کے معارف کی, تب جا کے ہم ڈسکور کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے. اس سمجھنے کے لیے بھی بعض لوگوں کو یہی پتا تھا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, میری زندگی سے برکت اٹھ گئی ہے مولانا, جس چیز میں میں جس بزنس میں پیسہ ڈالتا ہوں کوئی برکت نہیں ہے, بات آگے نہیں بڑھتی. ہر آدمی تو یہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. اس کے لیے بھی تو معرفت درکار ہے نا, معرفت درکار, کیوں ایسا ہو رہا ہے. اللہ تو عادل ہے. ہم کیا کہتے ہیں دعائے جوشن کبیر میں, یا من لا یخاف الا عدلہ, اے وہ کہ نہیں ڈرا جاتا سوائے اس کے عدل سے. ہم اللہ کے عدل ہی سے تو ڈرتے ہیں, نعوذ باللہ, خدا ظلم تھوڑی کرتا ہے. لیس اللہ بظلام للعبید, اللہ تو بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. جہنم مظہر عدل الہی ہے, جتنے لوگوں پہ عذاب نازل ہو رہا ہے ہوگا, یہ اللہ کا عین عدل ہے جو ہوگا. یہ کوئی ظلم تھوڑی ہو رہا ہے, ظلم تھوڑی اللہ کسی پہ کرتا ہے, اس کی عدل سے ہی ڈرا جاتا ہے. اسی لیے ہم دعا میں کیا کہتے ہیں, الہی لا تعاملنی بعدلک وعاملنی بفضلک یا کریم, بارہا مجھے میرے ساتھ اپنی عدل کے ذریعے سے برخورد مت کر. ڈونٹ ٹریٹ می ود یور جسٹس, انسٹیڈ ڈیل می ود یور فضل extra mercy. ملاحظہ فرمایا آپ نے, اگر ہمیں عدل کے ذریعے سے اللہ نے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر تو کسی کی بچت نہیں ہو سکتی. تو ہماری تو بچت ہی اسی وقت ہوگی کہ جب ہم اللہ ہمیں فضل کے ذریعے سے ٹریٹ کرے, ایکسٹرا مرسی, جس کے ہم حقدار نہیں ہیں. یہ تو اس کا لطف ہے کہ ہمیں, یہ تو اہل بیت کا لطف ہے کہ ہماری شفاعت کرتے ہیں, ان کا لطف ہے, ان پہ واجب تھوڑی ہے. ہمیں کوئی حق ہے ہمارا ان کی گردن پہ؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان کی گردن پہ کوئی حق رکھیں؟ یہ تو ان کا لطف و کرم ہے, وہ کریم ابن کریم ہے, یہ ان کا کرم و سخاوت و جود ہے کہ وہ شفاعت کریں گے گناہگاروں کی, وہ واجب تھوڑی ان کے اوپر, یہ ان کا لطف ہے ہمارے لیے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ طہارت قلب چاہیے ہے امام حسین کے قافلے میں شامل ہونے کے لیے. اور میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ بات کو وہیں سے متصل کروں کہ ایک وہ صفت کہ جو بے حد عزیز ہے, محبوب ہے اہل بیت علیہ السلام کو, وہ صفت سخاوت ہے. کہ انسان کو اپنے, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم توجہ ہے اہل بیت اپنی طرف جلب کرتے ہیں, جذب کرتے ہیں, اٹریکٹ کرتے ہیں کہ ان کی نگاہ کرم ہماری طرف ہو. کچھ تو سبب چاہیے ہے نا, کوئی تو سبب درکار ہے کہ ہماری طرف نگاہ کرم ڈالیں, کچھ تو ہمیں کرنا ہے نا. تو ان کچھ چیزوں میں سے ایک ہے سخاوت, جو کہ بہت پسند ہے ان کو, بہت پسند ہے. السخی قریب من اللہ, قریب من الناس, قریب الی الجنہ. البخیل بعید من اللہ, بعید من الناس, قریب الی النار. سخی انسان جو ہے خدا سے بھی قریب ہے, لوگوں سے بھی قریب ہے, جنت سے بھی قریب ہے. اور بخیل انسان اللہ سے بھی دور ہے, لوگوں سے بھی دور ہے, جہنم سے نزدیک ہے. لہذا اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضرور. بالبخل لیس للبخیل حبیب, بخیل انسان کے کوئی دوست نہیں ہوتے ہیں. البخیل یذل مصاحبہ ویعز مجانبہ. حدیث امیر المومنین علیہ السلام کیا کہہ رہی ہے کہ بخیل انسان اپنے, بالفاظ دیگر, اپنے ہم نشین, اپنے دوست, اپنے ہم نشین کو رسوا کر دیتا ہے اور اپنے دشمن کو معزز بنا دیتا ہے. بہت بری صفت ہے بخل. بخل صرف یہ نہیں کہ مال کے اندر بخل دکھایا جائے, فرائض الہی کو انجام نہ دینا بھی بخل ہے. پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا تھا, البخیل من بخل بالسلام. بخیل وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بخل دکھائے. بچوں کو پیغمبر اکرم کی کیا سیرت تھی, کسی نے رسول اکرم کے اوپر سلام کرنے میں سبقت حاصل نہیں کی. حتیٰ بچوں پہ بھی پیغمبر اکرم پہلے آپ سلام فرمایا کرتے تھے. 69 پورشنز ثواب کے تو سلام کرنے والے کے لیے نا, سلام کرنا تو واجب نہیں ہے, مستحب ہے. کل پرسوں میں نے آپ کی خدمت میں پہلی محرم کی مجلس میں یہ عرض کیا تھا, استقبال عزا کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ نہ جانے کتنے مستحب کام ایسے ہیں جن کا ثواب نہ جانے کتنے واجب کاموں سے زیادہ ہے. اب یہ ایک اور مثال نظر آ گئی اسی بات کی کہ سلام کرنا 70 ثواب ہیں کل سلام کرنے کے, اور 69 ثواب جو ہیں کرنے والے کے ہیں, اور ایک ثواب ملتا ہے جواب دینے والے کو. وہ تو واجب ادا کر رہا ہے نا, تو کون سا بڑا کمال کیا, واجب ہی تو ادا کیا, کرنا ہی تھا, نہ کرتے تو خود عذاب کے حقدار بنتے. تو کون سا بڑا کمال کیا, کمال تو اس نے کیا جس نے سلام میں آغاز کیا. یہ توازو کی علامت ہے, اور یہ بخل سے دوری کی, سخاوت کی علامت. انسان اللہ کے فرائض کے انجام دینے میں سخاوت دکھائے. سخاوت سے مال کی نہیں ہوتی ہے, ہر چیز میں سخاوت کا اطلاق ہوتا ہے. ہر چیز کے اندر انسان کو سخی ہونا چاہیے, فرائض الہی کو بھی صحیح طریقے سے انجام دے. اور البخیل مولا کائنات کیا فرماتے ہیں, البخیل خازن لورثته. بخیل اپنے وارثوں کا خازن ہے, یعنی ان کا مال اپنے پاس اکٹھا کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ مال اصل میں وارثوں کا ہے, حقیقت بھی ہے نا بھئی. ہمارا مال تو اتنا ہے کہ جتنا ہم استفادہ کر رہے ہیں, باقی جب آنکھ بند ہوئی اور اس دنیا سے رخصت ہوئے, اب یہ سارا مال جو اکٹھا کر کے بیٹھے تھے یہ کس کے پاس جائے گا, وارثوں کے پاس جائے گا. تو وارثوں ہی کو تو مال اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اب وارثوں کے لیے اکٹھا کر لیا تو کیا بہت بڑا کمال کیا؟ اب یہ وارث جو نیک کام انجام دیں گے اس مال کے ساتھ, تو کیا آپ کو ثواب ملے گا؟
کسی بھی مجتہد سے جا کے پوچھ لیجئے کہ آپ کے ترکے سے دوسرے بچے آپ کے رشتہ دار اعزہ اقارب جب نیک کام انجام دیں گے تو کیا ثواب آپ کو ملے گا؟ یہ تو مال آپ کا ہے ہی نہیں، یہ تو مال اب ان کی ملکیت میں داخل ہو گیا، جب مال ان کا ہے تو ثواب آپ کو کیوں ملے گا؟
ملاحظہ فرمایا آپ نے، لہذا اسلام نے پہلے ہی کتنی پیاری بات کی تھی کہ انسان کو جو نیکیاں کرنی ہے خود اپنی زندگی میں کر گزرے، اپنی زندگی میں ساری نیکیاں کر گزرے، یہ نہ کہ ہم بعد کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں کہ بھئی فلاں صاحب کا انتقال ہوا، اب وہ صاحبزادے کے لیے نام وصیت لکھ کے گئے کہ بیٹا میرے 45 سال کی نمازیں پڑھ دینا، یعنی آپ کی 60 برس کی عمر لگ بھگ ہو گئی تو آپ 60 برس تک کیا کرتے رہے، اور صاحبزادے کو اپنی نمازیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، 45 برس کی نمازیں بلاز فرمایا آپ نے، بھانڈ بھنڈیلوں کے نام یاد ہیں، باسکٹ بال پلیئرز کے نام یاد ہیں، صاحبزادے سے پوچھ لیں کہ جا 12 معصومین کے 12 اماموں کے نام سنا دو بیٹا، تو 12 اماموں کے نام بھی ترتیب سے یاد نہیں ہیں بعض بچوں کو، کتنے شرم کا مقام ہے کہ جو ہمارے قبر میں اترنے کے بعد ہم سے سوال کیا جائے گا 12 اماموں کے نام، وہ بھی ہمارے بچے کو 18 برس کا ہو گیا، سب کچھ سیکھ لیا مگر 12 اماموں کے نام نہیں یاد کر سکا جن کی خاطر نجات ملنی ہے، دس از isn't that a failure؟ Well, how else you define a failure؟ Yeah, making money is not the success, not the sign of success in Islam. The sign of success is that we earn the pleasure of Imam Sahib al-Zaman alayhi salam. This is the sign of success. یہ فلاں صاحب کا تو اتنا بڑا گھر ہے، تو میں نے کہا کہ وہاں بھی اتنا بڑا گھر ہے کیا؟ اگر وہاں اتنا بڑا گھر ہے تو پھر واقعی قابل تعریف بات ہے، کیونکہ اس دنیا میں اتنا بڑا گھر بنا لینا کوئی کمال کی دلیل نہیں ہے، نہ جانے غیروں کے شاید اس سے بھی بڑے بڑے گھر ہوں، اور خدا جانے کہ روز ان کو رہنا بھی نصیب ہوا ہو ان گھروں میں، یہ بھی الگ داستان ہے کہ انسان کبھی غور کرے تاریخ میں کس کس رئیس اور ثروت مند کو کتنے کتنے دن رہنا نصیب بھی ہوا اس گھر میں، دو بوڑھے بوڑھا بوڑھی رہ رہے ہیں اتنے بڑے مینشن میں اور دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہیں ہے، لہذا میں یہ کہ پیغمبر اکرم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مالی لا احب الدنیا، مجھے کیا ہو گیا ہے، لا احب الموت، کہ مجھے موت سے محبت نہیں ہے، الحبیب یشتاق الی لقاء حبیبہ، ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، مشتاق ہوتا ہے، مجھے موت سے محبت نہیں ہے، یعنی میں تو خدا سے نہیں ملنا چاہتا، موت لقاء اللہ ہے، اللہ سے ملاقات ہے، کیا ہو گیا ہے مجھے کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا؟ پیغمبر اکرم نباز عالم، ساری کائنات کی خلقت ان کی نگاہوں کے سامنے ہوئی، کیا فرمایا پیغمبر اکرم نے، ہی کیم ٹو دا پوائنٹ، ہی سیڈ الکا مالن، ڈو یو ہیو منی، مال ہے کیا تمہارے پاس؟ کہا ہاں، کہا قدم ہو، اس کو آگے بھیج دو، یعنی راہ خدا میں انفاق کرو، راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کر دو، یعنی آگے چلا جائے مال، کہا لا استطیع، یہ تو نہیں کر سکتا، یعنی اے پیغمبر اکرم میں یہ کام میں نہیں کر سکتا کہ اپنا مال میں راہ خدا میں دے دوں، مال اپنے سے جانے دوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ان قلب الرجل مع ماله فان قدمه احب ان يلحق به وان اخره، انسان کا دل اس کے مال کے ساتھ ہے، اگر مال کو راہ خدا میں پہلے آگے بڑھا دیا ہوتا، بالفاظ دیگر پہلے ہی اس کو آگے بھیج چکا ہوتا، تو اس کی بھی خواہش بن گئی ہوتی کہ اپنے مال کے ساتھ ملحق ہو جائے، اور اگر مال کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو اب اس کی خواہش یہ ہوگی کہ اسی مال کے ساتھ رہے، آگے نہ جانے پائے، مدد فرمایا کہ انسان کیوں موت سے گریزاں ہے، یہ اس لیے گریزاں ہے کہ راہ خدا میں مال خرچ نہیں ہو رہا، अगर वहां माल इकट्ठा कराया होता, वहां के घर को अच्छी तरीके से तामीर किया होता। जनाबे अबूजर के पास एक शख्स आता है, कहता है कि हमें क्या मुश्किल है हमारे साथ कि हम जो है वो इस दुनिया से मोहब्बत करते हैं और आखिरत से हमें मोहब्बत नहीं है, मौत से हमें मोहब्बत नहीं है। फरमाया के लअन्नकुम, अबूजर गफारी ने सारा का सारा इल्म सीखा है मौलाए कायनात से और पैगंबर अकरम से। फरमाते हैं कि लअन्नकुम अमरतुम दुनिया व अखरबतुम आखिरा फतखाफून अन तुनकलु मिन उमरान इला खराब। शख्स ने सवाल क्या किया था कि जी हमें मौत से डर लगता है, इस दुनिया में जिंदगी गुजारने का जी चाहता है, मौत से डर लगता है। क्या बात है कि हमें मौत से डर लगता है और दुनिया में जिंदगी गुजारना चाहते हैं? फरमाया इसलिए कि तुमने अपनी दुनिया को आबाद कर रखा है और आखिरत को बर्बाद कर दिया है, और लिहाजा अब तुम ये चाहते हो, अब तुम जाहिर सी बात है तुम्हारा ये दिल नहीं चाहता कि आबाद शुदा जगह को छोड़ छाड़ के खराबे की तरफ आगे जाओ। अगर वहां जाहिर इंसान ने उसको आबाद किया होता तो उसका दिल चाहता कि हम वहां जल्द से जल्द पहुंचे, असल तो महल वहां तामीर हुआ इंतजार कर रहा है हमारा, मगर वहां तो खराबा है, सन्नाटा, यहां सारा कुछ तामीर किया जा रहा है इस कीमत पे कि आगे खराब कर दिया जाए। भाई तामीर करने पे पाबंदी नहीं इस्लाम में, हलाल से हम तामीर कर सकते हैं, अपनी इज्जत आबरू मंदी के साथ रहना इस्लाम ने इजाजत दी है, अपनी हैसियत के दायरे में रहते हुए जरूरत भर माल को खर्च करना इस्लाम में इजाजत दी गई है। मगर बात यह है कि अगर हैसियत से बढ़ के किया जाए या अपने जरूरत से जायद माल खर्च किया जाए, इसराफ किया, उसका तो खुम्स भी निकालना पड़ता है इस्लाम में। अगर किसी ने अपनी जरूरत से जायद बढ़ के गाड़ी खरीद ली, सोफे खरीद लिए, घर खरीद लिया, उसका खुम्स भी निकालना पड़ेगा, हर इसराफ का खुम्स है इस्लाम में। जिस तरीके से हराम की मद में पैसा दाढ़ी शेव कर ली किसी इंसान ने, ठीक है ना, वो भी जाहिर सी बात अल्लाह ताला ने कहा कि ये हमारा जरूरत है शरी है, इसका भी खुम्स निकालना पड़ेगा, इमाम जमाना का हक वाबस्ता है,
ठीक है ना। जो भी काम हमने अल्लाह की मुय्यन शुदा जवाबित कवायद की से हटके किया है, इसराफ किया है जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी थी, उसका हमें खुम्स निकालना है। तो अब क्या कहते हैं जनाब अबू जर कि तुमने अपनी दुनिया को आबाद किया, आखिरत को बर्बाद कर दिया, अब ये डर लग रहा है कि आबाद शुदा जगह से मुंतकिल होना एक खराबे की सम्त,
इससे घबरा रहे हो। तो कहा कि फिर इसका हल क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर देना इज वन पॉइंट, बट दैट्स वी नॉट देयर येट। द सॉल्यूशन अनलेस एंड अंटिल यू प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, दिस नॉट गोइंग टू वर्क। नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम? नाउ अबू जर कहते हैं कि हल इस मसले का ये है, फरमाते हैं कि अपनी सबसे ज्यादा महबूब चीज के साथ जुल्म मत करो। कहा कि ये कहां होता है कि इंसान अपने सबसे ज्यादा महबूब चीज के साथ जुल्म कर रहा है? भाई महबूब चीज के साथ कौन जुल्म करता है? जिससे हमें मोहब्बत है, किसी भी इंसान को किसी शय से मोहब्बत होती है तो अपने महबूब से कौन जुल्म करता है? कहा कि नहीं, हो ही ये रहा है, लोग अपने महबूब के साथ ही सबसे ज्यादा मोहब्बत जिस शय से है उसी के साथ जुल्म कर रहे हैं। कहा कौन सी चीज? कहा अपने आप से। इंसान सबसे ज्यादा अपने आप से मोहब्बत करता है, अपने आप से बढ़ के थोड़ी किसी से करता है। अगर हमारे ऊपर आंच आ जाए तो हम उसके सामने फिर किसी और को थोड़ी बचाएंगे, सबसे पहले हम अपने आप को बचाते हैं।
सबसे ज्यादा तो अपने आप से मोहब्बत है इंसान को, तो अपनी रूह से तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत है, लिहाजा अपनी रूह के साथ जुल्म मत करो।
इदा अंत असअत अल्लाह, इज़ा अंता असैता अल्लाह फ़क़द असअता इलैहा। जब तुम गुनाह करते हो तो अपनी रूह के साथ बुरा रवैया रखते हो। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल बखील खाज़िनुन लिवरसतिही, मौला ने फरमाया कि बखील अपने वारिसों का इकट्ठा करके बैठा हुआ है अपने पास। ये वारिसों का माल है, अपना माल नहीं है, मरने के बाद सवाब भी उनको जाहिर है कि मिलेगा इस्लाम की रूह से, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जितना सवाब कमाना चाहते हैं अभी खर्च करके सवाब कमा लें, मरने में अगर आपने विरासत में भी लिख के चले गए हैं तो अब आपकी वसीयत का इतलाक एक तिहाई माल के ऊपर होता है, दो तिहाई पे तो यूं भी नहीं होता। جتنی بھی وصیت لکھی ہے وہ ایک تہائی کے اوپر اپلائی ہوگی، دو تہائی مال کے اوپر اپلائی نہیں ہوگی، دو تہائی مال قرآن کے معین شدہ سہام اور حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ کچھ بھی آپ کہتے رہے وصیت میں، وصیت صرف ایک تہائی کے اوپر اطلاق ہوتی ہے، اپلائی ہوتی ہے، ٹو تھرڈ کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے اپنی زندگی میں جتنا خرچ کرے، اور سب سے بہتر چیز جو آپ بچوں کے لیے چھوڑ کے جا سکتے ہیں وہ مولا کائنات نے کیا فرمائی تھی، خیر ما ورث الآباء الابناء الادب، بہترین چیز جو ماں باپ اپنے جو ماں باپ بچوں کے لیے چھوڑ کے جا سکتے ہیں وہ ہے ادب اور اسلامی اخلاق۔ سب سے بہتر وراثت یہ ہے، سب سے بہتر وراثت نہیں ہے کہ میں جیگوار چھوڑ کے چلا جاؤں اپنے صاحبزادے کے لیے، صاحبزادے کو اہل بیت کے نام بھی نہیں یاد، اذان دینے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، سورہ فاتحہ بھی کھڑے ہو کے ڈھنگ سے سلیقے سے صحیح عربی تجوید کے ساتھ میرا بیٹا نہیں پڑھ سکتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا کہ میری قبر پہ جائے ایک بسم اللہ پڑھ دے کہ جس بسم اللہ کی خاطر اللہ مجھے بخش دے میرے گناہوں کو میری قبر پہ جا کے، اتنا بھی سلیقہ نہیں ہے صاحبزادے کو۔ اگلے لوگ جا کے rosettastone.com کی سیڑھیاں پڑھ پڑھ کے عربی سیکھ رہے ہیں ٹو ان آرڈر ٹو روٹ آؤٹ اسلام، اگلے لوگ اسلام کی دشمن میں عربی سیکھ رہے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہمارے عقیدے کے ساتھ، وہ عربی سیکھ رہے ہیں اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے، اور اسلام کے بعض پیروکاروں کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنے دین و ایمان و آخرت کو سنوارنے کے لیے اہل بیت کی نورانی تعلیمات کا خیال رکھتے ہوئے ہم کم از کم اپنی بنیادی واجبات ہی صحیح کر لیں۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ کیا کیفیت ہے، کوئی انسان وہ فارسی میں کہتے ہیں نا کہ ہر چی کنی بے خودت کنی، اگر چنی کو بد کنی، آپ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اصل میں اپنے ہی ساتھ کرتا ہے، اچھا کر رہے ہیں آپ اپنے روح پہ احسان کر رہے ہیں، کسی اور پہ تھوڑی احسان کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں آپ اپنے ہی ساتھ برا کر رہے ہیں۔ در حقیقت اگر انسان سمجھ لے، کاش در حقیقت آدمی اپنا ہی بھلا کر رہا ہوتا ہے، اپنے ہی ساتھ اچھا کر رہا ہوتا ہے، سارے اعمال کی برگشت ہے مکافات عمل ہے، نتیجہ ہے اٹ بیک فائرز، وی بلیو ان مکافات العمل، وٹ ایور یو ڈو گڈ اینڈ بیڈ اٹ آلویز پیز یو بیک right here in this world. It will be unfair for a person to interpret the rulings of Islam in terms of its rewards or punishment on the day of judgment only. That's totally unfair. In Islam, everything that we perform in our lives, it has an impact right here in this world as well, in addition to the alam al barzakh and in addition to alam al akhirat. Is duniya mein bhi iski saza aur jaza hame پارشلی ملتی ہے، مکمل تو مل سکتی ہی نہیں ہے علم کلام کی روح سے، ہمارے عقائد کے علم کو علم الکلام کہا جاتا ہے، علم کلام کی روح سے اس دنیا میں مکمل طور پہ سزا دینا، کسی مجرم کو مکمل طور پہ جزا دینا ممکن ہی نہیں ہے، اس دنیا کی نیچر ہی ایسی اللہ نے بنائی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اپنی زندگی میں خرچ کر دینا چاہیے۔ احمد ابن اسحاق القمی امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے وکیل تھے، بڑے جلیل قدر صحابی تھے، انشاءاللہ ایک مجلس میں ان کے سلسلے میں بھی اگر موقع ہوا تو عرض کروں گا۔ اور قم کے اندر، قم مقدسہ کے اندر تعمیر کی ہوئی ان کی مسجد آج بھی موجود ہے جس کا نام مسجد امام عسکری علیہ السلام ہے، یہ احمد ابن اسحاق قمی کی بنائی ہوئی ہے جو امام عسکری کے وکیل تھے شہر قم مقدسہ میں۔ تو قم شہر کی بڑی ظاہر ہے کہ عظمت بیان کی گئی ہے، بعض حدیثوں میں ہے کہ القمیون لا یحاسبون، قم والوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، یعنی روز قیامت ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اتنا شرف بیان کیا گیا قم والوں کا۔ لولا القمیون لن درست آثار الحق، اگر قم والے نہ ہوتے تو حق کے آثار مٹ چکے ہوتے۔ کتنی فضیلت امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے قم والوں کی، ان کا حساب ہی نہیں ہے روز قیامت اہل قم کا۔ فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ ان للہ حرمن وہو مکہ، اللہ تعالیٰ کا ایک حرم ہے وہ مکہ ہے، وان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمن وہو المدینہ، ایک رسول اللہ کا حرم ہے وہ مدینہ ہے، وان لامیر المؤمنین علیہ السلام حرمن وہو الکوفہ، اور امیر المؤمنین کا ایک حرم ہے
جو کوفہ ہے, وَإِنَّا لَنَا حَرَمًا, اور ہمارا ایک حرم ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ قُمْ, اور وہ قُمْ ہے. تو قُمْ حرم اہل بیت بڑی مقدس جگہ ہے, اس لیے کہ وہاں سے ایسی جلیل القدر ہستیاں پیدا ہوئی, ایسے چاہنے والے پیدا ہوئے مولا کائنات کی اور اہل بیت کی ولایت کی خدمت گزار پیدا ہوئے, جنہوں نے سرکردہ خدمات انجام دی ہیں دین مبین اسلام کی بقا کی خاطر. تو بعض لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے, ان کے کاموں میں برکت ہوتی ہے, کر گزرتے ہیں کچھ اپنی زندگی میں, کسی نے ایک مسجد بنا دی, حسینیہ تعمیر کر دیا, کنواں کھود دیا کسی غریبوں کے لیے, کچھ غریبوں کے لیے درخت لگا دیا, کوئی بھی نیک کام کر دیا. عمل صالح ضرور انجام دے, عمل صالح سے انسان ہر قیمت پہ عمل صالح انجام دے. دیکھیں قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب جناب موسیٰ اور جناب خضر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیش کیا, اور وہ تین عمل تھے جو جناب خضر نے انجام دیے, کشتی میں سوراخ کر دیا, بچے کو نوجوان کو قتل کر دیا, اور گرتی ہوئی دیوار جس کے نیچے خزانہ چھپا تھا, پرانے دور میں خزانے کو مٹی میں دبا دیا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا, سیف اور ٹریجرز تو ہوتی نہیں, بینک کے سیفز تو ہوتے نہیں تھے, جب دیواروں کے نیچے دبا دیا جاتا تھا تو وہ دیوار کج ہو رہی تھی, خزانہ نمودار ہو رہا تھا. تو جناب خضر نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ مل کے ان کی مدد کریں تاکہ اس دیوار کو سیدھا کر دیا جائے, اور یہ وہی بستی تھی جس بستی نے کھانا تک نہیں دیا دو انبیاء الہی کو, کھانا تک نہیں دیا اس بستی نے. کیسی بے برکت, کیسا بے برکت, کیسا نحوست بھرا ماحول تھا کہ جہاں دو معصوم ہستیاں آئیں اپنی عظمتوں کے ساتھ اور اس بستی والے کھانا تک کھلانے کے لائق نہ ہوں. تو جناب موسیٰ نے ہر موقع پہ اعتراض کیا, ظاہر ہے کہ انسان کو جب علم نہیں ہوتا تو انسان اعتراض کرتا ہے, اور جناب خضر نے آخر امر جا کے اس کی تفسیر بیان کی کہ یہ کام کیوں کیا انہوں نے. چنانچہ میرے استاد جب قرآن نے یہ بیان کیا, کان ابوہما صالحا, جناب خضر فرما رہے ہیں جناب موسیٰ سے کہ ان کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دیوار جو تھی, بالفاظ دیگر یہ دیوار جو صحیح کی گئی تھی, یہ دیوار جو تھی اس دو یتیم بچوں کی تھی, دو یتیم بچے تھے ان کا یہ خزانہ تھا. تو اب یہ دیوار کج ہو رہی ہے, اگر اس کو سیدھا نہ کیا جاتا خزانہ باہر آ جاتا, ہو سکتا ہے یعنی لوگ لے جاتے. تو یہ کہ اس دیوار کو سیدھا اس لیے کیا تاکہ یہ خزانہ ان یتیم بچوں کے ہاتھوں تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے. کیوں؟ کانا ابوہما صالحا, ان دو بچوں کا باپ صالح تھا. اور میرے استاد آیت اللہ جوادی آملی حفظہ اللہ اپنی تفسیر میں یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو باپ کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں کہ ان دو یتیم بچوں کا باپ صالح تھا, اور تو ہم یہ in the light of this verse we understand because ان کا باپ صالح تھا, لہذا جناب خضر نے اس دیوار کو سیدھا کیا ان یتیم بچوں کے لیے. تو فرما رہے تھے میرے استاد کہ یہ ان کا ریئل فادر, ان کے حقیقی باپ کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے آیت قرآن میں, یہ ان کی سترویں پشت کے باپ کا تذکرہ ہو رہا ہے, کیونکہ سترویں پشت کا باپ جو تھا جد اعلیٰ وہ صالح گزرا, اللہ تعالی نے سترویں پشت کے جد اعلیٰ کے صالح ہونے کی وجہ سے دو انبیاء خدا کو حکم دیا کہ جا کے اس دیوار کو سیدھا کریں تاکہ یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ ہو جائے. ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ خدا کو کتنا پسند ہے عمل صالح, دستگیری کرتا ہے اللہ دستگیری کرتا ہے, کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑ دیتا. اسی لیے یہ روایت میں بھی دیکھیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں حد سے زیادہ بڑھ کے وہ نہ ہو, فکر مند اس طرح سے نہ ہو, ان کانوا ابناؤک اولیاء اللہ فان اللہ لا یضیع اولیاءہ, اگر آپ کے بچے اللہ کے محبوب بندے ہیں, یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے, یا میری اولاد اللہ کی محبوب ہے, ولی اللہ ہے, اللہ کے محبوب بندوں کی کیٹیگری میں آتی ہے, یا اللہ آپ کے مبغوض بندے ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے.
دو حالتوں سے خالی نہیں ہے, یا یہ یا وہ.
اگر تو وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَوْلِيَاءَهُ, خدا کبھی بھی اپنے محبوب بندوں کو ضائع نہیں کرتا, کبھی بھی اللہ اس کی اجازت نہیں کرتا اس کے محبوب بندے دے گیٹ ویسٹڈ, دے گیٹ لاسٹ, دیٹس امپاسبل.
اللہ تعالیٰ کے اپنے ضوابط و اصول اور سنن الہیہ ہیں, سنتیں ہیں,
اس کے انچینجبل پرنسپلز ہیں جن کی بنیاد پہ خدا پوری کائنات کو چلا رہا ہے. اور اگر آپ کے بچے اللہ کے محبوب بندوں میں سے نہیں ہیں, اللہ آپ کے بچے اللہ کے مبغوض بندوں میں شمار ہوتے ہیں, فما ہمک بعدا اللہ, تو پھر آپ کیوں اتنی اہتمام کر رہے ہیں اللہ کے دشمنوں کے سلسلے میں؟ تو اب ہمارے یہ مضمون روایت ہے, اب ہم اس کی روشنی میں ہمارا آپ کا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا آپ کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ ہم حد سے بڑھ کے ہم و غم کریں ان کے سلسلے میں. ہمارا آپ کا فریضہ یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو اللہ کے محبوب بندے کی کیٹیگری میں شامل کروا سکیں. اس کے بعد دین اللہ از گوئنگ ٹو ٹیک اوور فرام دیئر. باقی کام اللہ کا ہے, وہ خود ہی سنبھال لے گا اپنے محبوب بندوں کو. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم.
تو اولاد کو ہم اپنے اللہ کا محبوب بندہ بنا دیں, اہل بیت کا مقرب بنا دیں, یہ ہے ہماری ذمہ داری, باقی اللہ کا کام ہے. تو بہترین چیز جو کہ ماں باپ بچوں کے لیے چھوڑ کے جا سکتے ہیں وہ ہے اخلاق, ادب. ادب سکھائیں بچوں کو, تمیز اور سلیقہ ہے, اسلام کی ویلیوز آئیں تاکہ روح کے اندر یہ ویکیوم نہ پایا جائے, یہ ہے بہترین. سکندر ذوالقرنین کے سلسلے میں نقل کیا گیا, یہ ان ہستیوں میں سے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا میں تھی, تفسیر میں نقل کیا گیا کہ کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں تقریباً چار کہ جن کی حکومت پوری دنیا پہ تھی, ان میں سے ایک سکندر ذوالقرنین.
جب انتقال ہوا تو وصیت کر کے گئے تھے کہ میرا جنازہ جب اٹھایا جا رہا ہو تو میرے ہاتھوں کو تابوت سے باہر لٹکا دینا
تاکہ ہر دیکھنے والا یہ دیکھ سکے کہ سکندر ذوالقرنین خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہے. یہ سب عبرتیں ہیں انسان کے لیے. کتنا مال سے وابستہ ہو جاتا ہے,
کتنا مال سے وابستہ ہو جاتا ہے کہ مال دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مال کی ہمیں دعا مانگنی چاہیے اس شرط پہ کہ اللہ ہمیں تزکیہ نفس بھی ساتھ ساتھ دے,
جیسے جناب خدیجہ کے پاس تھا. تو ذاتی زندگی جناب خدیجہ کی ویسی درویشانہ اور فقیرانہ تھی, مال کتنا ہی کما لیا اس سے کیا ہوا, ان کی ذاتی زندگی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا, سارا کا سارا مال پیغمبر کی قدموں میں رکھ دیا, اسلام کے کام آیا. ذاتی زندگی تو وہ فقیر تھی, فقیر رہی. یہ ہے مومن کی شان, مال کمانے پہ تو کوئی پابندی اسلام میں نہیں لگائی. یو کین میک بلینز آف ڈالرز فرام حلال. پورے کے پورے قرآن کے اندر کہیں آپ کو کوئی پابندی نہیں ملے گی کہ مال حلال سے زیادہ مت کماؤ,
کہیں بھی نہیں لکھا ہوا.
جتنا مرضی کما لیں آپ حلال سے کوئی پابندی نہیں ہے. ساری پابندی ہے اسلام میں یہ ہے کیسے خرچ کیا جائے. اب پیغمبر اکرم کی حدیث ملاحظہ فرمائیے, معتبر روایت. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سوال پڑھیے محمد علیہ وسلم. ان اخوف ما اخاف على امتی اثنان, سب سے زیادہ جو مجھے اپنی امت کے بارے میں خوف و خدشہ ہے
دو چیزوں کے سلسلے میں ہے.
سب سے زیادہ خوف دو چیزوں کے حوالے سے پیغمبر اکرم کو ہے. ایک مرتبہ فرمایا, پھر کہتے ہیں کہ اتباع الہوا وطول العمل, خواہشات نفسانی کی پیروی, یہ وہ چیز تھی جس کے بارے میں پیغمبر ہمارے ہم سب یعنی امت پیغمبر کے سلسلے میں نگران و پریشان تھے. سب سے زیادہ خطرہ ان دو چیزوں کے بارے میں تھا کہ خواہشات نفسانی کی پیروی, وطول العمل اور لانگ وش لسٹ. آپ جاتے ہیں نا ویب سائٹ پہ تو وہ کہتے ہیں بھائی وش لسٹ بنا دیں, ابھی نہ خریدیں, چلو آپ وش لسٹ میں آپ سیو کر لیں اس کو, بعد میں آ کے خرید لیجیے گا, وش لسٹ بنا لیں اپنی. پیغمبر اکرم فرما کے گئے لانگ وش لسٹ, شدید مذمت کی گئی اسلام میں وش لسٹ بنانے کی, شدید مذمت ہے.
انسان کی وش لسٹ ہونی چاہیے آخرت کے سلسلے میں، میں کل، میں اگلے مہینے تنخواہ کماؤں گا تو اتنے شہدا کی فیملیوں کی مدد کروں گا، میں اگلے مہینے تنخواہ کماؤں گا اتنی بیواؤں کی مدد کروں گا، اگلے مہینے تنخواہ کماؤں گا تو امام بارگاہ کی مدد کروں گا، اس کے اگلے مہینے تنخواہ کماؤں گا امام حسین کی زیارت پہ جاؤں گا، یہ ہے آخرت کے امور، اس کی وش لسٹ ہونی چاہیے ایک مومن کی، نہ یہ کہ دنیا کے امور کی وش لسٹ ہو رہی ہے کہ میں یہ خریدوں گا مال دنیا کے بارے میں، فلاں مادی چیز خریدوں گا، فلاں مادی کام انجام دوں گا، یہ مومن کی شان نہیں ہے. پھر پیغمبر اکرم کیا فرماتے ہیں، اما اتباع الہوا فیصد عن الحق، جہاں تک خواہشات نفسانی کا تعلق ہے تو انسان کو حق سے روک دیتی ہے، حق کی پیروی نہیں کرتے ہیں. بھائی بعض لوگ ایسے ہیں، آپ ان کو جو کچھ کہنا ہے کہہ لیں، انہوں نے اپنے رویے میں تبدیلی پیدا نہیں کرنی، جو طے کیا ہوا ہے اپنے طرف سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. اہل بیت کچھ کہہ رہے ہوں، جامع شرائط مجتہد نائب امام زمانہ کچھ کہہ رہا ہو، مگر ہم وہی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں. ناظر فرمایا آپ نے طرز تفکر، یہ طرز تفکر بہت مار مار چکا ہے اہل تشیع کو، کیونکہ ایک نائب امام حسین کے ساتھ کیسی خیانت کوفے میں کی گئی، قیامت تک لعنت برس رہی ہے ان کوفے والوں پہ، کیونکہ ہم فخر کرتے ہیں زیارت عاشورہ پہ اور لعنت بھیجتے رہیں گے اہل کوفہ پہ جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ، نائب امام حسین کے ساتھ خیانت کی. مسلم بن عقیل تو معصوم نہیں تھے نا، معصوم تو نہیں تھے نا، مسلم بن عقیل نائب تھے نا امام حسین کے، کوفے والوں نے خیانت کی، قیامت تک کے لیے لعنت برس رہی ہے کوفے والوں پہ، سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی تھی، کیونکہ نائب معصوم کے ساتھ خیانت کرنا معصوم کے ساتھ خیانت ہے، چاہے میں مانوں یا نہ مانوں، میرے ماننے کے اوپر اہل بیت کی شریعت موقوف ہے کہ مسٹر سو اینڈ سو ایکسپٹس اٹ، آر دا رولز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایٹ دا مرسی آف مسٹر سو اینڈ سو ٹو ایکسپٹ اور بائے اور ناٹ ٹو بائے، ہو آر وی، کیا حیثیت ہے ہماری جو اہل بیت کے بیان شدہ قانون نورانی تعلیمات ہیں وہ اٹل ہیں، اپنی جگہ پہ پتھر پہ لکیر ہیں، کائنات پوری کی پوری انکار کر دے تب بھی علی کی ولایت اور ان کی تعلیمات ویسی کی ویسی اپنے شد و مت کے ساتھ برقرار رہیں گے. پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا تھا، انت میزان الاعمال، مولا کائنات سے فرمایا تھا آپ میزان ہیں اعمال کے. معلوم ہوا کہ ساری کائنات کے تمام اعمال مولا کائنات کی ولایت کی کسوٹی پہ پرکھے جائیں گے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واٹ از دا ویلیو آف یور سول، واٹس دا پرائز ٹیگ آف یور سول ان دا آئیز آف اللہ، واٹ ویلیو ڈز اللہ ہولڈ فار یو اینڈ یور اسپرچوالٹی. Look at your behavior towards the walayat of Ahlul Bayt. What have you done? یہ نہ دیکھیے کہ میں نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، میں نے روزے کتنے رکھے، یہ تو آپ اپنے روپے احسان کر رہے ہیں. اہل بیت کو کیا دیا، نماز آپ نے پڑھ لی، بہت اچھا کام کیا، دین کا ستون ہے، واجب ہے، بے شک واجب ہے، یہ اپنے روپے احسان کیا، ولایت اہل بیت کو کیا مل گیا.
نمازیں تو کوفے والے بھی پڑھ رہے تھے، کیا کوفے والے تارک الصلات ہو گئے تھے؟ کسی تاریخ سے ثابت کر دیں کہ کوفے والوں نے حجاب کرنا بند کر دیا تھا، حج پہ جانا ترک کر دیا تھا، روزے رکھنا بند کر دیے تھے، نمازیں پڑھنا ابینڈن کر دی تھی. وہ تو یزید بھی تارک الصلات نہیں تھا،
جمعے کی نماز شراب کے نشے میں دھت ہو کے بدھ کے روز پڑھا دی، تو پڑھ تو رہی نا، بدھ کے روز پڑھ لی، وہ سارے اعمال منہ پہ مار دی جائیں گے، ایک نماز ہی کیا اس کی، تو پڑھ تو وہ بھی رہا تھا، کھوکھلی نمازیں بغیر ولایت کے، روح اسلام تو ولایت اہل بیت ہے. تو معیار یہ نہیں ہے کہ میں نے نمازیں کتنی پڑھ لی، میں نے روزے کتنے رکھے، میں نے حج کتنا انجام دیا، معیار یہ کہ ولایت علی کے لیے کیا کیا، یہ بیان کیجئے ولایت علی کے لیے کیا کیا. ولایت علی کے تو اس وقت ہوگا کہ جب پہلے دشمن علی کے ساتھ کس سلسلے میں برات کر لی جائے.
ولایت علی کی خدمت تو اس وقت سے سٹارٹ ہوگی جب پہلے دشمن سے دوری تو اختیار کر لیں.
دشمن سے دوری اختیار کرنے کے لیے جب باری آتی ہے تو کل کے یزید پہ تبرع آسان ہے، کیونکہ مر گیا وہ میرا گرین کارڈ کینسل نہیں کر سکتا.
مر گیا نا اب تو, اب تو وہ آ کے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. دیٹس دا اسلام آف کنوینئنس. کچھ ہمارے لوگ ہیں جو کہ اسلام آف کنوینئنس کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان پک اینڈ چوز کر رہے ہیں, یعنی پورے کے پورے اسلام پیکج ڈیل کو نہیں لے رہے. ہم بعض دشمنان اہل بیت سے تو برات کریں گے, مگر آج کے دشمنان اہل بیت کے بارے میں سناٹا, خاموشی. گویا آج تو امام زمانہ کو کوئی مشکل درپیش ہی نہیں ہے, تو مشکل نہ ہوتی تو غیبت میں کیوں ہے؟ کیا معرفت دین ہے, کیا بصیرت ہے. قربان جائیں اس بصیرت کے. 11 معصوم شہید ہو گئے, ابھی تک آنکھیں نہیں کھلی. کل کے یزیدوں سے برات فقط اور فقط کرتے, وہ بھی کرنی ضروری ہے, لازمی ہے, ایمان کا حصہ ہے, مگر صرف اور صرف وہ نہیں ہے. آج کے یزیدوں سے برات بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنے کل کے یزیدوں سے برات لازم و واجب ہے. تو کل کے یزیدوں کا تو تذکرہ ہے, آج کے یزیدوں کا کوئی تذکرہ نہیں, کیونکہ آج کے یزیدوں کے ذکر سے ہماری دنیا متاثر ہو جائے گی. تو بات آئی ہے حب دنیا کے اوپر. میں تو آغاز کلام میں عرض کیا مولا کی حدیث, حب الدنیا راس کل خطیئت, دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے, بالفادی ہے. تو ولایت علی کی کتنی خدمت کی ہے. انشاءاللہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ کچھ مطالب ولایت کے حوالے سے انشاءاللہ آخری مجلس میں عرض کروں گا. تو اسلام اور اہل بیت کی نگاہ میں سخاوت اور جود و کرم کی بڑی منزلت ہے, اور مال سے وابستگی کو ختم کرنے کی تاکید کی گئی ہے. کسی قیمت پہ مال دنیا سے یا دنیا کی باقی متعلقات سے ہم دل بستگی پیدا نہ کریں, وابستگی پیدا, اٹیچمنٹ پیدا نہ کریں. جناب سلمان فارسی یہ بیان کرتے ہیں, دیکھیں ہر مسئلے میں سب سے عمدہ مثال اہل بیت نے قائم کی, اس سے اچھی مثال کسی اور نے قائم نہ کی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. لہذا سلمان فارسی کی ملاقات ہوئی ایک فقیر سے اور مجلس اختتام کو پہنچ رہی ہے, اور سلمان نے سوچا کہ سلمان تو خود غریب تھے, سارے کے سارے انبیاء کے پیروکار سارے غریب تھے, سارے ائمہ کے تمام پیروکار غریب تھے, بشمول جناب خدیجہ کے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا, بہت کمایا, ذاتی زندگی تو فقیرانہ ہی تھی, سارا مال تو اسلام کے لیے گیا, اپنے پاس تو مال کچھ نہیں بچا, تو فقیر ہی تھی نا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. تو سارے انبیاء سارے ائمہ کے تمام پیروکار فقیر تھے, مسلمات میں سے ہے تاریخ کے. تو سلمان فارسی بھی فقیر تھے, پیسے نہیں تھے. سلمان کو فقیر ملا, بھوکا تھا, رد بھی نہیں کر سکتے, یہ مومن کی شان نہیں ہے. سلمان نے کہا لاؤ میں اس دروازے کو کھٹکھٹاؤں جس دروازے سے کوئی سائل کبھی بغیر جواب کے واپس نہیں لوٹا, وہ ہے دروازہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا. صلوات پڑھیے ہمارے وہاں. اب جناب زہرا کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, تو جناب سہرہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہیں, یا سلمان ان لنا سلاسن ما تعمنا, تین روز گزر گئے ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا. اور حسن و حسین قد اضطربا, یعنی بے چینی کی وجہ سے آنکھ لگ گئی ان کی, یعنی بیچارے بچے بھوکے تھے, بے چین تڑپتے رہے, آخرکار اب سو چکے ہیں. تین دن سے گویا کھانا نہیں کھایا گیا جناب زہرا کے گھر میں. مگر کیا فرماتی ہیں, یا آپ دیکھیے سخاوت و کرم اہل بیت. فرماتی ولیکن لا ارد الخیر اذا نزل الخیر ببابی, مگر میرے دروازے پہ جب خیر آ جائے تو میں خیر کو لوٹاؤں گی نہیں. کیا شان ہے جناب زہرا کی, کیا شان ہے جناب زہرا کی. خیر جب میرے دروازے پہ آ جائے, یہ خیر ہے اللہ کی طرف سے. بعض لوگ لوٹا دیتے ہیں, بعض لوگ اکتا جاتے ہیں, ہر دفعہ ہماری پاس کیوں آ رہے ہیں, کوئی اور ان کو نہیں ملتا. آپ کے پاس دین کی معرفت ہی نہیں ہے, آپ اللہ کی نعمت کی قدردانی نہیں کر رہے. کیا بصیرت ہے دین کی بعض لوگوں کی, خیر کو خیر ہی نہیں سمجھ رہے, خیر کو شر سمجھ رہے. جناب زہرا کیا فرما رہی ہیں, تین دن سے بھوکی ہیں مگر کیا کہہ رہی ہیں, لا ارد الخیر, خیر کو پلٹاؤں گی نہیں. اذا نزل الخیر بے بابی, اگر خیر میرے دروازے پہ آئے گا میں پلٹاؤں گی نہیں. چنانچہ کھانے کو تو کچھ ہے نہیں, پیسے تو ہے نہیں, اپنے پیراہن اپنا کپڑا دیا سلمان کو کہ جا کے اس گویا رہن رکھوا دیا جائے. سلمان نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا پیراہن دیا, شمعون یہودی کے پاس جا کے رہن لکھوا دیا اور اس پیسے اس کے بدلے میں کچھ پیسے لیے اور کچھ کھجوریں خرید دیں. اب اس سے پہلے کہ کھجوریں خریدنے کے بعد اس فقیر کو دیتے تو ذہن میں خیال آیا, ابھی تو جناب زہرا نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین تڑپ کے سو گئے ہیں, بھوکے ہیں, تو یہ مال, یہ کھجوریں, یہ سب انہی کے مال کے صدقے میں ہے, یہ سب انہی کا ہے, تو کیوں نہ میں دوبارہ دروازہ کھٹکھٹا کے جناب زہرا سے عرض کروں کہ آپ تھوڑا سا حسن حسین کے لیے لے لیجئے اس سے پہلے کہ میں اس فقیر کو دوں. سخاوت و کرم کی بات ہو رہی ہے نا. تو اب جو پہنچے ہیں دروازے پہ اور جناب زہرا سے کہا, اپنے مدعا کو پیش کیا, کہا کہ ھذا شیء امضیناه للہ, یہ وہ شے ہے جو ہم نے اللہ خدا میں بالفاظ دیگر ہم نے راہ خدا میں دے دی, لا اس میں سے ہم کچھ بھی واپس نہیں لیں گے, یعنی جو چیز راہ خدا میں دے دی گئی اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لیا جائے گا. یعنی جناب زہرا کے گھر میں ویسے ہی فاقہ جاری رہا مگر ایک بھی کھجور دے دیے ہوئے مال سے واپس نہیں لی. مولانا فرمایا کہ کیا کرم و سخاوت ہے, کیا معراج کرم ہے اہل بیت کی, جو اتنا نور ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کے پاس, یہ ایسے نہیں ہے, یہ ارنڈ اور اکتسابی ہے, اہل بیت کی شان عظمت ہے. اور وہی اہل بیت جن کی یہ سخاوت اور کرم ہے انہی اہل بیت کے ساتھ امت رسول کا رویہ کیا ہے؟ امت رسول کا رویہ یہ ہے, ان صاحبان سخاوت کے ساتھ امت رسول کا رویہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا اور شہر مدینہ کے ایک بھی شیعہ نے آ کے مولا حسین ابن علی سے یہ نہیں کہا کہ مولا میں اپنی جان آپ پہ قربان کروں گا, کیا مجال کسی یزید وقت کی کہ کوئی آنچ بھی آپ کے اوپر آئے, پوری تاریخ سے ثابت کر دیجئے کسی مدینے کے شیعہ نے آ کے یہ جملہ کہا ہو, میں جان پہلے دینے کے لیے تیار ہوں, کسی کی مجال کے آپ کو مارے. یہ ہے دنیا سے اٹیچمنٹ بعض لوگوں کی. حسین ابن علی آج دو محرم کو وارد کربلا ہوئے اور روایت میں ہے کہ میرے مولا جب وارد کربلا ہوتے ہیں تو اب آپ نے سوال کیا وہاں کے لوگوں سے اس زمین کے نام کے سلسلے میں, کسی نے آ کے, سید ابن طاؤس راقم ہیں, کہ کسی نے کہا کہ سرزمین کا نام نینوا ہے, کسی نے کہا کہ سرزمین کا نام غاوریہ ہے, کسی نے کہا کہ سرزمین کا نام کربلا ہے. اور جیسے ہی میرے مولا نے کربلا کا نام سنا, سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من الکرب والبلاء, خدایا میں کرب و بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یقیناً یہ سرزمین کرب و بلا ہے, یہی وہ مقام ہے محت و رحالنا جہاں خیمے لگائے جائیں گے میرے مولا کے, یہی وہ مقام ہے کہ تصبح جہاں اہل بیت کے بچوں کو ذبح کیا جائے گا, یہی وہ مقام ہے محل و قبورنا کہ جہاں ہماری قبریں بنیں گی, یہی وہ مقام ہے کہ جہاں مزارات مقدسہ تعمیر ہوں گے, یہی وہ مقام ہے جہاں حسین ابن علی, علی ننے علی اصغر بے شیر بچے کو گود میں لے کے جائیں گے, حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کریں گے, یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ملائکۃ اللہ کا مزار بنے گا, وہ زیارت کے لیے آئیں گے حسین ابن علی کی, یہی وہ مقام ہے. کسی شخص نے امام رضا سے کہا کہ مولا آپ شب جمعہ زیارت پہ جاتے ہیں, کہا کہ میں کیوں نہ جاؤں زیارت پہ جب اللہ زیارت کرتا ہے حسین کی, تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خدا زیارت کرتا ہے حسین ابن علی کی. جب قرآن میں اللہ نوح کے لیے کہہ سکتا ہے سلام علی نوح فی العالمین, تو اللہ یہ نہیں کہہ سکتا سلام علی ابی عبداللہ الحسین, تو اللہ زیارت کرنے والا ہے حسین ابن علی کی, یہی وہ مقام ہے کہ جہاں انبیاء خدا زیارت کرتے ان کی ارواح زیارتیں کرتی ہیں حسین ابن علی کی, کیا شان ہے. یہی وہ مقام ہے کہ جہاں حسین ابن علی کا خون بہے گا اور یہ خاک کربلا کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ یہ تربت حسین کہلائے گی, السجود على تربت الحسین یخرق الحجب السبع. مولا کہتے ہیں کہ حسین کی تربت پہ سجدہ کرنا سات پردوں کو شکافتہ کر دیتا ہے. کیا شان ہے تربت حسین کی. آپ کو یاد ہے نا کہ جب اپنی نانی جناب ام سلمہ سے وداع آخر کے لیے آئے تو جناب ام سلمہ نے کیا واقعہ نقل کیا تھا. میں مفہوم و مضمون پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ میں. کہتی ہیں کہ تم چھوٹے تھے, پیغمبر کی طبیعت ناساز تھی, ایک مرتبہ میرے حجرے میں آئے, کہا دروازہ بند کر دو, باہر چلی جاؤ, پیغمبر کو استراحت کرنی تھی. میں نے دروازہ بند کر دیا, باہر جا کے بیٹھ گئی, باہر چلی گئی اور تھوڑی دیر, کہا کہ میں کسی سے نہیں ملوں گا. تھوڑی دیر گزری کہ آپ چھوٹے تھے, جناب ام سلمہ کہہ رہی ہیں حسین ابن علی سے وداع آخر کے وقت, آپ چھوٹے تھے, آپ آ گئے اور آپ نے اپنے نانا سے ملنے کی خواہش کی. میں نے کہا کہ نانا کی طبیعت صحیح نہیں ہے, ابھی علیل ہے, طبیعت ناساز ہے, وہ ملنا نہیں چاہتے ہیں. کہا ہم سے بھی نہیں ملنا چاہتے. مولا حسین نے کیا کہا ایک مرتبہ, ہم سے بھی نہیں ملنا چاہتے. میں نے کہا ہاں آپ سے بھی نہیں ملنا چاہتے. چنانچہ حسین پلٹے اور رونا شروع کیا, ادھر حسین نے رونا شروع کیا ادھر پیغمبر کے گریے کی آواز بلند ہوئی. اب جو پیغمبر کے گریے کی آواز بلند ہوئی, ام سلمہ گھبرا گئی, کمرے کے اندر واپس آئی, دیکھا کہ پیغمبر رو رہے ہیں. ارے تم نے میرے حسین کو بھی واپس پلٹا دیا. کیا کہا تھا پیغمبر نے جناب ام سلمہ سے ایک مرتبہ, تم نے میرے حسین کو بھی واپس پلٹا دیا. میں گھبرا گئی, میں بھاگتی ہوئی گئی آپ کو منانے کے لیے, گود میں لیا, لے کے واپس آئی, پیغمبر کے حضور میں آئی, آپ کو پیغمبر کے حوالے کیا. پیغمبر اکرم دوبارہ میں باہر چلی گئی, دوبارہ گریے کی آواز آئی. اب جو لوٹ کے واپس آئی, دیکھا آپ پیغمبر کے سینے پہ ہیں, پیغمبر رو رہے ہیں. اب جو میں نے پوچھا تو بیان کیا, پیغمبر نے حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا. میں جناب ام سلمہ کہتی ہے ارے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ حسین, میرا بچہ حسین شہید ہو گیا. مرتبہ پیغمبر نے معجزے سے تربت کربلا جناب ام سلمہ کے حوالے کی, اس کو انہوں نے شیشی میں رکھا کہ جب تک یہ تربت رہے سمجھ لو حسین زندہ ہے, اور جب یہ تربت خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لو کہ حسین اس دنیا میں نہیں رہے.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بارلاها پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگون فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. تمام علماء ربانیین, تمام مراجع کرام, بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما. تمام مومنین کو وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما. ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و اشیاء و انصار میں قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد و آله المؤمنين. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے ان مومنین کے سلسلے میں جن کے نام اس حسینیہ کے بورڈ کے اوپر مکتوب ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام مرحومین کے سلسلے میں ایک سورہ فاتحہ.